الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون دعوت کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ اس حصے کا پانچواں باب ہے. اللہ کے رسولوں کی دعوت کیا ہوتی ہے، اس کے کیا مراحل ہیں، وہ کن نتائج تک پہنچتی ہے، اس میں ہم ہجرت و برات کے مرحلے تک پہنچ گئے تھے. ہجرت و برات کے مرحلے میں پیغمبر کا اسلوب کیا ہوتا ہے، دعوت کس طریقے سے پیش کی جاتی ہے، اور برات کا اظہار کیسے ہوتا ہے، اللہ کی کیسی بشارتیں پیغمبر کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے لیے میں نے چند قرآن مجید کی سورتوں کی طرف توجہ دلائی تھی. ان میں اب آگے فرمایا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تم اعلان کرو اے پیغمبر کے اے کافرو، میں ان چیزوں کی عبادت نہ کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم کبھی تنہا اس کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ اس سے پہلے کبھی میں ان چیزوں کی عبادت کے لیے تیار ہوا جن کی عبادت تم نے کی، اور نہ تم تنہا اس کی عبادت کے لیے کبھی تیار ہوئے جس کی عبادت میں کرتا رہا ہوں. اس لیے اب تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. یہ اظہار برات، یعنی اب معاملہ ختم ہوا. اگر کوئی امید تھی کہ کہیں بات بن جائے گی، تو واضح ہو گیا کہ نہیں بنے گی. تم اپنی جگہ پر قائم ہو اور میں اپنی دعوت پر قائم ہوں. اب ہمارے درمیان فراق کا موقع آ گیا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اللہ کی مدد اور وہ فتح جب آ جائے جس کا وعدہ ہم نے تم سے کیا ہے، اور تم لوگوں کو جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہوتے دیکھ لو، تو اپنے پروردگار کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ، اور اس سے معافی چاہو، اس لیے کہ وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے. اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اس مرحلے میں ایک طرف اظہار برات ہو رہا ہوتا ہے، یعنی منکرین کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اب ان کے اور دائی کے درمیان کوئی تعلق باقی نہیں رہ گیا. دائی کو اب اس سرزمین کو چھوڑ دینا ہے، اس قوم کو چھوڑ دینا ہے، اس سے ہجرت کر جانی ہے، اور جو نتائج مقدر ہیں وہ اب نکلنے والے ہیں. ان میں خاص طور پر اس مرحلے میں اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں. چنانچہ یہاں بھی دیکھیے کہ یہ عظیم بشارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی کہ وہ وقت اب آنے والا ہے جب لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہوں گے، فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے، اور یہ مشن پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا. اسی طرح اس سے پیچھے یہ بشارت دی گئی تھی کہ یہ سرزمین اور اس سرزمین میں حرم، یہ اب آپ کے پاس آنے والا ہے. حرم کی تولیت اب اہل ایمان کو حاصل ہوگی. ان خائنوں سے لے کر ہم نے اس کو آپ کے سپرد کر دیا ہے. اب قیامت تک آپ ہی کی امت اور آپ ہی کے ماننے والے اس کا نظم اپنے پاس رکھیں گے. وہ اسے شرک کی ہر غلاظت سے پاک کر کے توحید کے ایک مرکز کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کریں گے. یہیں سے اب توحید کی آواز اٹھے گی، اور یہیں سے توحید کا پیغام عالمی سطح پر انسانیت کو پہنچے گا. اس نوعیت کی بشارتیں بیان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ چند مثالیں ہیں قرآن مجید کی مختلف صورتوں کا. جب اس مرحلے کی صورتوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں خفی اسلوب میں اور کہیں ظاہر اسلوب میں یہ بشارتیں بھی دی ہیں، اور منکرین کو بڑی شدید تنبیہ بھی کی ہے. اس کے بعد پیغمبر کو ہجرت کا حکم دے دیا جاتا ہے. یعنی اس طرح سے یہ مرحلہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ جس کے بعد پھر پیغمبر کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب آپ اس قوم کو چھوڑ کر نکل سکتے ہیں. اس کے بعد پیغمبر کو ہجرت کا حکم دے دیا جاتا ہے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ہجرت کا حکم اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں, اس کا فیصلہ کوئی پیغمبر اپنے اجتہاد سے نہیں کر سکتا. یعنی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ پیغمبر پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ اب حق کے دعوت ادا ہو گیا, میں نے اپنی طرف سے بات پہنچا دی, کوئی چیز اب باقی نہیں رہ گئی, لہٰذا میں قوم کو چھوڑ کر جا سکتا ہوں. انسان کے اوپر چونکہ مختلف کیفیات آتی رہتی ہیں اور اس کے اندازے بھی بعض اوقات اپنی ان نفسیاتی کیفیات کے لحاظ سے غلط ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حق کسی پیغمبر کو بھی نہیں دیا ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت کے لیے مامور کیا جائے تو اپنے اجتہاد سے قوم کو چھوڑ کر چلا جائے. اس کے بعد پیغمبر کو ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ہجرت کا حکم اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں, اس کا فیصلہ کوئی پیغمبر اپنے اجتہاد سے نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی انسان کے لیے اپنی عقل و رائے سے یہ فیصلہ کر لینا کہ اس کی طرف سے حجت پوری ہو گئی ہے اور قوم کی طرف سے دعوت حق کے لیے اب کسی مثبت رد عمل کی توقع نہیں کی جا سکتی, کسی طرح ممکن نہیں. یعنی اجتہاد انہی امور میں کیا جاتا ہے جن میں ہمارے لیے اجتہاد کی کوئی بنیاد میسر ہوتی ہے. علم و عقل میں کوئی بنیاد موجود ہے تو پھر اجتہاد ایک جائز اجتہاد ہوگا, اور اگر علم و عقل میں کوئی بنیاد موجود نہیں ہے تو پھر وہ ظن و تخمین ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک قوم کا فیصلہ کرنے والے ہیں, یعنی پیغمبر موجود ہے تو قوم کو امان حاصل ہے, اور پیغمبر ہجرت کرتا ہے تو اس کے بعد عذاب کا تازیانہ برسا دیا جائے گا. گویا خدا کے فرشتے اور زمین پر آسمان تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ پیغمبر قوم کو چھوڑے تو اس کے بعد وہ اس پوری کی پوری قوم کو دفن کر کے رکھ دیں گے. یہ معمولی معاملہ نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ پیغمبر کب قوم کو چھوڑ کے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی انسان کے لیے اپنی عقل و رائے سے یہ فیصلہ کر لینا کہ اس کی طرف سے حجت پوری ہو گئی ہے اور قوم کی طرف سے دعوت حق کے لیے اب کسی مثبت رد عمل کی توقع نہیں کی جا سکتی. یعنی دونوں چیزیں ہیں نا, میں نے حجت پوری کر دی ہے اور قوم کی طرف سے اب اس سے مختلف کوئی رد عمل نہیں ہو سکتا جو اب تک سامنے آ چکا ہے, یہ فیصلہ کرنا ہے. دونوں ہی فیصلے ناممکن ہیں, کوئی انسان نہیں کر سکتا, کسی طرح ممکن نہیں ہے. چنانچہ قوم لوط کے متعلق یہ فیصلہ لے کر جب خدا کے فرشتے ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر کے پاس آئے, یہ معلوم ہے قرآن مجید میں یہ داستان بیان ہوئی ہے کہ جب قوم لوط کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اس قوم کو تباہ کر دیا جائے گا اور فرشتے اس مقصد کے لیے آئے, تو پہلے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, یعنی وہ ایک سلسلہ نبوت کے بانی ہیں. ان کے ساتھ نبوت کی تاریخ کا دوسرا عظیم الشان دور شروع ہوا ہے. یہ دین ابراہیمی ہے جس کی روایت اس وقت یہودیت, مسیحیت اور اسلام میں ہم دیکھتے ہیں. اللہ کا دین اسلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے عالمی سطح پر اتمام حجت کے دور میں داخل ہوا ہے. یہ معمولی مرتبہ نہیں ہے, اس مرتبے کے وہ پیغمبر ہیں. اس سب کچھ کے باوجود جب قوم لوط کے متعلق یہ فیصلہ لے کر خدا کے فرشتے ان کے پاس آئے تو انہوں نے اسے قبل از وقت سمجھا, یعنی وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. چنانچہ قرآن مجید نے ان کا مجادلہ نقل کیا ہے اور بڑی محبت کے ساتھ فرمایا ہے کہ ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگ گیا, اور بائبل کو دیکھیے تو اس میں وہ مجادلہ نقل ہوا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ پروردگار آپ اس قوم کو تباہ کر دیں گے اگر اس میں 50 راست باز ہوں, فرمایا اتنے بھی نہیں, اگر اس میں 40 ہوں. یعنی اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجادلہ کرتے رہے. چنانچہ قوم لوط کے متعلق یہ فیصلہ لے کر جب خدا کے فرشتے ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر کے پاس آئے تو انہوں نے اسے قبل از وقت سمجھا اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مجادلہ کیا, اور یونس علیہ السلام نے اپنی رائے سے یہ فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت مواخذہ کیا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یونس علیہ السلام کی اس لغزش کا ذکر ہوا ہے، اور خاص طور پر انہی کا حوالہ دے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے کہ لا تکن کے صاحب الحوت، مچھلی والے یونس کی طرح بے صبری کا مظاہرہ نہ کر بیٹھنا۔ اور بار بار تاکید کی یہی ہے کہ وصبر لحکم ربک، جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا صبر و ثبات کے ثبات اپنا کام کرتے رہیے۔ اور یونس علیہ السلام نے اپنی رائے سے یہ فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت مواخذہ کیا، اور ان کے رجوع کے بعد ان کی قوم کے ایمان سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ توفیق ہدایت کا وقت صرف اللہ کے علم میں۔ یعنی وہ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت تنبیہ کی، اور پھر آ کر انہوں نے بڑی دل سوزی کے ساتھ اپنی قوم کو دوبارہ دعوت دی، اور یہ دعوت ایسی مؤثر ہوئی کہ بادشاہ بھی ٹاٹ کے کپڑے پہن کر شہر سے باہر توبہ و استغفار کے لیے آ گیا، پوری قوم ان پر ایمان لے آئی، ایسا غیر معمولی نتیجہ نکلا۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ توفیق ہدایت کا وقت صرف اللہ کے علم میں ہے۔ قرآن مجید انہی کی مثال پیش کر کے واضح کرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو اس معاملے میں پوری استقامت کے ساتھ اللہ کے فیصلے کا منتظر رہنا چاہیے۔ وہ اپنی رائے سے یہ خیال کر کے کہ اس کی طرف سے فرض دعوت کافی حد تک ادا ہو چکا، اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، یعنی یہ فیصلہ سر تسر اس پروردگار کے ہاتھ میں ہے جس نے پیغمبر کو مبعوث کیا ہے، اس مشن کے لیے بھیجا ہے، وہی فیصلہ کرے گا کہ وہ کون سا وقت ہے جس کے بعد اب پیغمبر قوم کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، اور ان کے چھوڑنے کے بعد اب قوم پر عذاب نازل کر دینا چاہیے۔ وہ اپنی رائے سے یہ خیال کر کے کہ اس کی طرف سے فرض دعوت کافی حد تک ادا ہو چکا، اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اس پر لازم ہے کہ وہ جس ذمہ داری پر مامور ہوا ہے اس میں برابر لگا رہے، یہاں تک کہ اس کا پروردگار ہی یہ فیصلہ کر دے کہ حجت پوری ہو گئی، قوم کی مہلت ختم ہوئی اور اب پیغمبر انہیں چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جب پیغمبر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو عذاب کا مرحلہ یا جزا و سزا کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، یہ آخری مرحلہ ہے، اس میں آسمان کی عدالت زمین پر قائم ہوتی ہے، خدا کی دینونت کا ظہور ہوتا ہے، یعنی جو جزا و سزا اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ برپا کرتے ہیں جس کا میں بار بار حوالہ دے چکا ہوں، اس کا ظہور ہوتا ہے، اور پیغمبر کی قوم کے لیے ایک قیامت صغرا برپا ہو جاتی ہے۔ پیغمبروں کے انذار کی جو تاریخ قرآن میں بیان ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر بالعموم دو ہی صورتیں پیش آتی ہیں، ایک یہ کہ پیغمبر کے ساتھی بھی تعداد میں کم ہوتے ہیں اور اسے کوئی دارالحجرت بھی میسر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ وہ اپنی طرف سے کوئی ذمہ داری جب انسانوں پر ڈالتا ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے اصول کو سامنے رکھ کر ڈالتا ہے، چنانچہ شریعت کے جو احکام ہمیں دیے گئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بعد کسی قوم پر عذاب نازل کرتے ہیں تو اس وقت بھی ذمہ داری انسانوں پر، یعنی عذاب دینے کی ذمہ داری، سزا کے نفاذ کی ذمہ داری انسانوں پر اس صورت میں ڈالی جاتی ہے جب وہ اس کا تحمل کر سکتے ہوں۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ دو صورتیں پیش آتی ہیں، ایک یہ کہ پیغمبر کے ساتھی بھی تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں اور اسے کوئی دارالحجرت بھی میسر نہیں ہوتا، یعنی انذار ہوا، انذار عام ہوا، اتمام حجت ہوا، ہجر و تو برات کا مرحلہ آیا، حق واضح کر دیا گیا، بشارت دے دی گئی، انجام سے خبردار کر دیا گیا، اب اس کے بعد جب پیغمبر چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہونا ہے۔ دو صورتیں ہوں گی، ایک یہ کہ پیغمبر کے ساتھی بھی تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں اور اسے کوئی دارالحجرت بھی میسر نہیں ہوتا، دوسرے یہ کہ وہ متعدد تعداد میں اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلتا ہے اور اس کے نکلنے سے پہلے ہی کسی سرزمین میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آزادی اور تمکن کے ساتھ رہنے بسنے کا سامان کر دیتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہوا. یعنی آپ کے ساتھی بھی معتدب تعداد میں تھے، اچھی بڑی تعداد میں لوگ ایمان لے آئے، پھر یہی نہیں کہ وہاں ایمان لے آئے، دار الہجرت میسر ہوا تو وہاں بھی رؤسائے قبائل نے آپ کی قیادت کو قبول کر لیا. جب اس نوعیت کی صورتحال پیدا ہو گئی کہ اب ایک دار الہجرت بھی میسر ہے، ایک منظم جماعت بھی ہے، اس نے ایک باقاعدہ ریاست کی صورت بھی اختیار کر لی ہے، اور اس علاقے میں رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار بھی تسلیم کر لیا گیا ہے، یہ صورت جب پیدا ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب فرشتوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ اس جماعت کے ذریعے سے، ان لوگوں کے ذریعے سے، پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے عذاب نازل کیا جائے گا. ان دونوں ہی صورتوں میں رسولوں سے متعلق خدا کی وہ سنت لازماً رو بہ عمل ہو جاتی ہے جو قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں وہی ذلیل ہوں گے. یعنی یہ نتیجہ اس دنیا میں نکلے گا کہ وہ ذلت اور محکومی کے ساتھ پیغمبر کے سامنے کھڑے ہوں گے. اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی. یعنی یہ ایک ایسی سنت ہے جس کی کبھی خلاف ورزی نہیں ہوتی. بے شک اللہ قوی ہے، بڑا زبردست ہے. یہ سنت ہے، یہ خدا کا قانون ہے، یہ قانون رو بہ عمل ہو جاتا ہے. پہلی صورت میں رسول کے قوم کو چھوڑنے کے بعد، یعنی اگر ساتھی معتدب تعداد میں نہیں ہے، کوئی دار الہجرت بھی میسر نہیں ہوا، تو یہ پہلی صورت ہے. پہلی صورت میں رسول کے قوم کو چھوڑنے کے بعد یہ ذلت اس طرح مسلط کی جاتی ہے کہ آسمان کی فوجیں نازل ہوتی، صاف و حاصب کا طوفان اٹھتا، یہ سائیکلونی آندھی ہے جس کو عربی زبان میں صاف اور حاصب سے تعبیر کیا جاتا ہے، صاف و حاصب کا طوفان اٹھتا اور ابر و باد کے لشکر قوم پر اس طرح حملہ آور ہو جاتے ہیں کہ رسول کے مخالفین میں سے کوئی بھی زمین پر باقی نہیں رہتا. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح، قوم لوط، قوم صالح، قوم شعیب اور اس طرح کی بعض دوسری اقوام کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا. یعنی پہلی صورت ہی ہوئی، پیغمبر نے دعوت دی، یہ دعوت تمام مراحل سے گزری، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اس قوم پر عذاب نازل کر دیا گیا ہے. رسول کے ساتھ ہی بس زیادہ سے زیادہ اتنے تھے کہ کشتی کے مسافر ہو سکے، چنانچہ پھر آسمان سے عذاب نازل ہوا. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح، قوم لوط، قوم صالح، قوم شعیب اور اس طرح کی بعض دوسری اقوام کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا. اس سے مستثنا صرف بنی اسرائیل رہے، جن کے اصلاً توحید ہی سے وابستہ ہونے کی وجہ سے سیدنا مسیح علیہ السلام کے ان کو چھوڑنے کے بعد ان کی ہلاکت کے بجائے ہمیشہ کے لیے مغلوبیت کا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا. یعنی اس عذاب کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ لوگ توحید کے ماننے والے ہیں، جو کچھ بنیادی طور پر اللہ کی ہدایت ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن پیغمبر کی دعوت کا انکار کر دیتے ہیں. اس صورت میں ان پر ذلت کے ساتھ محکومی کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ شرک کو دین کے طور پر اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو پھر زمین سے مٹا دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو دینونت اس دنیا میں برپا ہوتی ہے رسولوں کے ذریعے سے، اس میں بھی توحید اور شرک عذاب میں کمی کا ذریعہ بنتے ہیں. یہی صورتحال قرآن مجید نے قیامت کے بارے میں بھی واضح کر دی ہے، چنانچہ یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دوسرے گناہ کو معاف کر سکتا ہے اپنے قانون کے مطابق، لیکن اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ جانتے بوجھتے کسی کو شریک ٹھہرایا. اس سے مستثنا صرف بنی اسرائیل رہے، جن کے اصلاً توحیدی سے وابستہ ہونے کی وجہ سے سیدنا مسیح علیہ السلام کے ان کو چھوڑنے کے بعد ان کی ہلاکت کے بجائے ہمیشہ کے لیے مغلوبیت کا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا. دوسری صورت میں، یعنی جب معتدب تعداد میں ساتھی بھی ہیں، دار الہجرت بھی میسر ہو گیا ہے، دوسری صورت میں عذاب کا یہ فیصلہ رسول اور اس کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے نافذ کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ قوم کو کچھ مہلت مل جاتی ہے۔ رسول اس عرصے میں دارالحجرت کے مخاطبین پر اتمام حجت بھی کرتا ہے، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کی تربیت اور تزکیہ و تطہیر کے بعد انہیں اس معرکہ حق و باطل کے لیے منظم بھی کرتا ہے، اور دارالحجرت میں اپنا اقتدار بھی اس قدر مستحکم کر لیتا ہے کہ اس کی مدد سے وہ منکرین کے استیصال اور اہل حق کی سرفرازی کا یہ معرکہ سر کر سکے۔ یعنی مہلت اس لیے مل جاتی ہے کہ اب انسانوں کے ذریعے سے عذاب نازل ہونا ہے، تو اس جماعت کی تنظیم ضروری ہے، اس کی تطہیر ضروری ہے، اس کا تزکیہ ضروری ہے، اور ایک منظم ریاست کا وجود میں لے آنا ضروری ہے تاکہ کوئی انارکی نہ پیدا ہو جائے۔ اس سارے عمل کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسول کے مخالفین اور موافقین بالکل ممیز ہو کر اس طرح سامنے آ جاتے ہیں کہ سنت الہی کے مطابق فیصلے سے پہلے ہر گروہ کو اس کی تمام تر خصوصیات کے ساتھ بالکل الگ دیکھ لیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس میں پھر تطہیر کا عمل پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ رسول جب ہجرت کرتا ہے تو خدا جانتا ہے کہ وہ اب کیا فیصلہ کرے گا، لیکن اس میں چونکہ انسانوں کو ذریعہ بننا ہوتا ہے تو جو پوری کی پوری جماعت سامنے ہے، مخاطبین سامنے ہیں، وہ بالکل الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ یعنی معلوم ہو جاتا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ فریقین میں، فریقین سے مراد یعنی وہ جو ایمان لے آئے ہیں، وہ جنہوں نے انکار کر دیا ہے، تو یہ دو فریق ہیں۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ فریقین میں بالعموم تین ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی دونوں جانب، اس فریق میں بھی اور دوسرے فریق میں بھی۔ مخالفین میں معاندین، یعنی جن لوگوں نے انکار کر دیا ان میں معاندین، وہ جو دشمنی پر اتر آئے۔ متربسین، جو انتظار میں کھڑے رہے کہ کوئی صورتحال واضح ہوگی، دنیوی نتائج اگر ان کے حق میں ہوتے ہیں تو اس وقت فیصلہ کریں گے۔ اور مغفلین، سوئے ہوئے ہیں، عوام کا لنام، یعنی ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور موافقین میں، یعنی جو رسول کو مان چکے ہیں، سابقین اولین، یعنی وہ جنہوں نے سب سے پہلے دعوت پر لبیک کہی، آگے بڑھے، پیغمبر کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئے، اس دعوت میں اس کے ساتھ ہی بن گئے۔ متبعین بالحسان، جو اس کے بعد ان کی پیروی میں درجہ بدرجہ آگے بڑھتے رہے۔ اور ضعفاء و منافقین، یہ تین تین گروہ ہیں، یعنی دو فریق ہیں، ایک ماننے والوں کا گروہ، ایک فریق ماننے والا، اور ایک نہ ماننے والا۔ ان میں پھر تین تین گروہ مزید بن جاتے ہیں۔ ان کے اوپر ایک تبصرہ میں نے کیا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ جو چند الفاظ میں ان گروہوں کا ذکر ہوا ہے، ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ یعنی یہ گروہ جب ممیز ہو کر سامنے آتے ہیں تو کیسے پہچانے جاتے ہیں، کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون کس مقام پر کھڑا ہے، کس نے کیا رویہ اختیار کیا ہے، کس نے پیغمبر کے ساتھ دینے میں کیا درجہ پا لیا ہے، اور کون ہے کہ جو پیغمبر کی مخالفت میں کس مقام تک اتر گیا ہے، کون پستی میں کہاں پہنچا ہے اور کون بلندی میں کہاں پہنچا ہے، یہ اس کے بعد معلوم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ایک کو لے کر اب دیکھیے۔ معاندین، یعنی پہلے مخالفین کے گروہ۔ معاندین سے مراد وہ لوگ ہیں، معاندین سے مراد وہ لوگ ہیں جو دعوت کے مؤثر ہوتے ہی بالکل کھلم کھلا اور پوری شدت کے ساتھ اس کے مقابلے میں آ کھڑے ہوتے ہیں، یہ معاندین ہیں۔ ان کی اس مخالفت کا محرک حمیت جاہلی بھی ہوتی ہے، قوم ہے، اس میں ہماری لیڈرشپ ہے، ہم اس کے رہنما ہیں، ہمیں مانا جاتا ہے، تو ایک جاہلی نوعیت کی حمیت، ایک حمیت وہ ہے جو حق کے لیے ہوتی ہے، وہ حمیت بہت قابل قدر جذبہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو باطل تصورات کے ساتھ پیدا ہوتی اور پھر حق و باطل کا معیار بن کے رہ جاتی ہے۔ ان کی اس مخالفت کا محرک حمیت جاہلی بھی ہوتی ہے، حسد و تکبر بھی، اس لیے کہ ان کے مقابلے میں ایک بالکل دوسری لیڈرشپ پیدا ہو جاتی ہے، اور مفاد پرستی بھی۔ یہ تینوں محرکات مخالفت کی نوعیت کے لحاظ سے یکساں، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے بالکل الگ الگ ہیں۔ پہلا محرک، پہلے محرک سے مراد یعنی جب حمیت جاہلی باعث بنتی ہے، پہلا محرک بالعموم ان لوگوں کو مقابلے پر لاتا ہے جو اپنے زمانے کی جاہلیت کے ساتھ پوری طرح مخلص اور اس کے نظام کے سچے خادم ہوتے ہیں. یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو روایات بن چکی ہیں، جن کو ان کی قوم اختیار کیے ہوئے ہے، وہ پورے اخلاص کے ساتھ، پوری وفاداری کے ساتھ ان روایات کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی اسی انہی کی لیڈرشپ میں در حقیقت وہ روایات قائم رہتی اور اگلی نسلوں کو منتقل ہوتی. وہ پیغمبر کی دعوت کو اپنے نظام اور اس کے پس منظر میں موجود اپنے آبا کی روایات کے لیے ایک چیلنج سمجھ کر اس کے مقابلے میں آتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، یہ ہماری اقدار، یہ ہماری تہذیب، یہ خطرے میں آ گئی ہے. ان کی یہ مخالفت چونکہ قومی حمیت پر مبنی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس میں رذالت اور کمینگی نہیں ہوتی. یعنی وہ ایسے دشمن ہوتے ہیں کہ جن کی دشمنی میں بھی ایک لطف ہوتا ہے. چنانچہ یہ اگر مخالف رہتے ہیں تو ابو جہل کی طرح قوم پرستی کے پورے بلبلے کے ساتھ مخالف رہتے ہیں، اور اگر ایمان لاتے ہیں تو حضرت عمر اور حضرت حمزہ کی طرح پورے دل اور پوری جان سے ایمان لاتے ہیں. یعنی ادھر کھڑے ہیں تو پورے اخلاص کے ساتھ، ادھر آئے ہیں تو پورے اخلاص کے ساتھ. دوسرا محرک بالعموم ان لوگوں کو معاندت پر ابھارتا ہے جو وقت کے نظام میں نسلاً بعد نسلاً، دوسرا محرک یعنی حسد اور تکبر. دوسرا محرک عموماً ان لوگوں کو معاندت پر ابھارتا ہے جو وقت کے نظام میں نسلاً بعد نسلاً دینی یا دنیوی ریاست کے مالک چلے آ رہے ہوتے ہیں. ان کی لیڈرشپ مانی ہوئی ہوتی ہے، خاندانوں میں چل رہی ہوتی ہے، ہمیشہ انہی کو لیڈر سمجھا جاتا ہے. جیسے کہ ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، یعنی پشتینی زمیندار ہیں، انہوں نے بڑی بڑی جاگیریں پائی ہیں، ایک لمبے عرصے تک اس علاقے میں ان کو اقتدار حاصل رہا ہے. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ سرداری اور پیشوائی کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر کسی پیغمبر کو بھی اپنا سردار اور پیشوا ماننا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اور وہ حق کو بھی لازماً اپنا پیرو بنا کر رکھنا چاہتے ہیں. یعنی حق کی باتیں بھی کریں گے، علم و عقل کے استدلالات بھی پیش کریں گے، لیکن بہرحال ان کا باطن یہی ہوتا ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں حق کو بھی اسی کا پیرو ہو کر رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اگر اللہ کو اپنی ہدایت نازل کرنا تھی تو یہ طائف اور ام القرا کے کسی بڑے سردار پر کیوں نازل نہ ہوئی. یعنی زیر بحث مسئلہ یہ نہیں تھا کہ یہ ہدایت ہے یا نہیں ہے، یا اللہ نے نازل کی ہے یا نہیں نازل کی. زیر بحث مسئلہ یہ تھا کہ اگر اللہ نے نازل کرنا ہی تھی اور یہ فی الواقع اسی کی طرف سے آئی ہے، تو پھر اس کے لیے انتخاب صحیح نہیں ہوا. یعنی جس آدمی کے ذریعے سے اسے بھیجا گیا ہے اس میں غلطی ہوئی ہے. یہ اگر آنا تھی تو پھر طائف اور مکے کے کسی بڑے سردار کے ذریعے سے آئی ہوتی. یہود نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اسی محرک کے تحت کی. یعنی ان کا مسئلہ بھی یہ تھا کہ اگر پیغمبر کو آنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو آخری پیغمبر بھی بھیجنا تھا تو پھر یہ ہمارے اندر سے آنا چاہیے تھا. حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے مذہبی پیشوا، فقیہ اور فریسی اسی بنا پر ایمان کی نعمت سے محروم رہے. یعنی ان کے زمانے میں جو لوگ مذہب کی نمائندگی کر رہے تھے یا مذہبی پیشوائی کے منصب پر فائز تھے، ان کو آگے بڑھ کے ماننا چاہیے تھا نا سیدنا مسیح علیہ السلام کو، لیکن اسی وجہ سے. اور آن جناب کی یہ بات ان پر پوری طرح صادق آئی کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو. دولت مند سے ان کی مراد یہ تھی، یہاں انہوں نے جو چیز باعث بن رہی ہے تکبر کا اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لوگ جن کو دولت نے اور ان کی خوشحالی نے تکبر اور حسد میں مبتلا کر دیا ہے. اس طرح کے لوگ شروع شروع میں پیغمبر اور اس کی دعوت دونوں کو حقیر سمجھ کر اس سے بالکل صرف نظر کیے رہتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر لوگوں میں بڑھ رہا ہے تو حسد کی آگ میں جل اٹھتے اور وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جو حاسدین اس دنیا میں اپنے مخالفین کے خلاف کرتے رہے. یہ تصویریں قرآن مجید سے اخذ کی گئی ہیں، لہذا قرآن مجید کے طالب علم ان سب کو وہاں بہت تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. ابھی یہ بحث جاری ہے، ہم اگلی نشست میں اب تیسرے محرک کا مطالعہ کریں گے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.